بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أي مسألة عقيدة وفقه أكبر لو إمام أبو حنيفة رحمه الله کی طرف منسوب ہے، اس کو شرح کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس فرمان پر وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه مؤمن في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه بالنار أصلا. بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی مومن کبیر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر شرک اور کفر کے علاوہ کوئی اور گناہ کرتا ہے اور اس سے ان کبیر گناہوں سے توبہ نہیں کرتا جب یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، ایمان پر مرتا ہے، شرط یہ ہے، تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ مومن ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے یعنی اپنے عدل و انصاف سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے محفوظ کر دے جہنم کے عذاب سے اپنے فضل و کرم سے، یعنی یہ ہے. پھر شیخ صاحب نے والریاء اذا وقع فی عمل من الاعمال فانه یبطل اجره کہ اگر ریاکاری کسی عمل میں شامل ہو جائے تو اس عمل کو اکارت کر دیتی ہے، وہ کہتا ہے کہ عجب، اسی طریقے سے عجب اور تکبر جو ہے. ریا جو ہے، ریاکاری جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں، اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے، دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص کا تعلق باطن سے ہے، اتباع کا تعلق ظاہر سے ہے، تو عبادت ظاہراً و باطناً صحیح ہونی چاہیے، وہ اسے کہتے ہیں العمل الصالح. عمل الصالح ظاہر و باطن طور پہ صحیح ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اخلاص کے منافی کیا ہے؟ بعض لوگ اس کہتے ہیں صرف ریاکاری ہے. اخلاص کے منافی صرف ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری بھی ہے. اخلاص کے منافی نمبر ایک شرک اکبر ہے، نمبر دو شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، نمبر تین نفاق ہے، نفاق بھی اخلاص کے منافی ہے، اور کفر تو ویسے بھی ابتدائی طور پہ اخلاص کے منافی سے کوئی شک نہیں، کیونکہ کافر تو اپنے رب کو مانتا ہی نہیں، جھٹلاتا ہے، تو وہ اخلاص کی تو بات ہی نہیں. اخلاص کی بات ہم کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو مشرک حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری ذات کو شریک ٹھہراتا ہے، چاہے شرک جو ہے وہ ربوبیت میں ہو یا عبادت میں ہو یا اسماء و صفات میں ہو، کسی بھی قسم کا شرک ہو تو حقیقی اخلاص کے منافی ہے. دوسرے نمبر پہ ریاکاری. ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا. کیا مطلب؟ اگر عبادت غیر اللہ کے لیے بنیادی طور پر صرف کرے تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. لیکن ریاکار کیا کرتا ہے؟ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس عبادت کو خوبصورت بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے، کسی اور کے لیے. تو اور انصاف یہ ہے اس میں، کیونکہ اس شخص نے بنیادی طور پر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی ہے، تو یہ شرک اکبر نہیں ہے. ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یا یہ صدقات و خراج جو ہے کسی پیر کے نام پہ دیتا ہے، فلاں بزرگ کا لنگر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ صدقات و خیرات عبادت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی مسرت ہوا تج زکات ہے، تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور رکن اسلام کا تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد، اور زکوٰۃ عبادت ہے، اور یہ عبادت کسی اور کے لیے صرف کرنا، اگر ولی ہو، اگرچہ وہ ولی ہو یا نبی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ حق کسی اور کو دے دیا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دے رہا ہوں، لیکن زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ سخی ہے، صدقات و خیرات دیتے لوگوں کے سامنے اس کی نیت یہ ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ سخی ہے، ایسا شخص جو ہے یہ عبادت اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ قبول نہیں فرماتا. اور صحیح حدیث میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عذاب تین قسم کے لوگوں کو ہوگا. پہلے نمبر پہ حافظ قرآن، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اسے کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے پر وقت زندگی کیسے گزاری تھی دنیا میں، تو وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید پڑھایا اور اس کی تلاوت کرتا رہا تیری رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن مجید صرف اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہیں یہ قاری ہے. وہ لوگوں نے کہا خود ہو النار، اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، اور فرشتے اسے جہنم میں لے کے جاتے ہیں. اس شخص کا قصور کیا تھا، کیا غلطی تھی؟ اخلاص نہیں تھا دل میں. اس شخص نے قرآن تو پڑھا، اللہ تعالیٰ کے کلام تو پڑھی اور لوگوں کو بھی پڑھایا، لیکن نیت یہ تھی کہ مجھے یہ کہا جائے کہ میں قاری ہوں، یا نیت یہ تھی کہ میں مال کماؤں، یا کوئی اور نیت. تو بنیادی نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ خلاص اسی کا نام ہے. دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اے میرے بندے تو نے کیا کیا زندگی میں، دنیا میں تو نے کیا کیا. وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا، میں تیرے لیے تیرے ہی نام پر خرچ کرتا رہا اور مسکینوں کی مدد کرتا رہا، زکوٰۃ صدقات و خیرات دیتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے پیسے دیے تھے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، اور لوگوں نے کہا، یعنی جو دنیا میں مقصد تمہیں چاہیے تھا وہ پورا ہو چکا، تم میرے پاس کیا لینے آئے. سبحان اللہ، خودو الی النار، اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، اور فرشتوں سے جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. تیسرا وہ شخص جو دنیا میں جہاد کرتا رہا، اسے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے کیا کیا دنیا میں، تو نے کیا کیا. وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور یہاں تک جہاد کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا، یا تم نے صرف اس لیے جنگ کی تھی، مقاتلہ کیا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہادر ہے، اور لوگوں نے یہ کہا خودو الی النار، جہنم کی طرف لے کے جاؤ. یہ جو وعید ہے یہ بہت بھیانک قسم کی، سخت قسم کی وعید ہے. صرف وہ لوگ اسے جان سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے دل عطا فرمایا ہو. لیکن جو جن کے دل پر کالک لگی ہو بدکاریوں کی، نافرمانیوں کی، تو ایسی باتیں بہت کم لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اسی طریقے سے العجب، تکبر، تکبر بھی عبادت کو اور اعمال صالحہ کو اکارت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں سے نفرت کرتا ہے. جس نے بھی تکبر کیا، جس نے بھی انا کا لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کیا. قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، چاہے وہ نمرود ہو جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بادشاہت دی، بڑا فضل و کرم اس شخص پہ کیا، اسے دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن اس شخص نے یہ کہا انا احی و امید، میں زندہ اور مردہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیا. فرعون کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرعون کو مصر کی زمین دی، وہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھا پوری دنیا کا میں مالک ہوں، اور یہ کہہ بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہلاک کیا. قارون کو دیکھ لیں، قارون نے کہا کہ اوتیت علی علم عندی، یہ جتنا بھی مال دولت تم دیکھتے ہو یہ میری کمائی ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میں نے کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے مال کو زمین دوز کر دیا، خصف کر دیا. تو یاد رکھیں یہ عجب کا اور تکبر کا جو راستہ ہے، یہ فرعون، نمرود اور حمان کا راستہ ہے. جس نے اس راستے کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کیا اور ہلاک کیا، اور جس نے اس راستے سے منہ موڑا اور آج جن کے سارے کا راستے کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے. اور ایسے شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ وہ شخص ہے جو انبیاء صدقون، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. آیت ایسا فرماتے ہیں والآیات ثابتة للانبیاء والکرمات للاولیاء حق. ایک نئی بات شیخ صاحب یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ آیات جو ہیں وہ ثابت ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور آیت عام طور پہ کہتے ہیں علامت کو، اور علامت یہ لغت کے اعتبار سے، اور آیت کا دوسرا مفہوم جو ہے اصطلاح میں آیت کہتے ہیں معجزے کو، اور معجزہ وہ چیز ہے جو عقل کو عاجز اور حیران کر دیتی ہے. اور آیتیں دو قسم کی ہیں، آیات شرعیہ ہیں اور آیات قولیہ ہیں. آیات شرعیہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالی نازل فرمائے اپنے انبیاء پر، اور سب سے بڑی آیت اور معجزہ جو آج موجود ہے وہ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کلام. اس کی آیات میں اعجاز ہے لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، ان لفظوں کی بناوٹ کے اعتبار سے، اور ان میں جو مفہوم ہے اور ان الفاظ میں جو معانی چھپے ہیں، جو خزان چھپے ہیں ان کے اعتبار سے، اور جو خیر موجود ہے، جو اسباق موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں، یہ سارے کے سارے جو ہیں عقل کو حیران اور عاجز کر دیتی ہیں. تو قرآن مجید جو ہے یہ بھی ایک معجزہ علامت ہے اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دوسری قسم کی آیات جو ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں، وہ آیات کونیہ. آپ آسمان کو دیکھیں کیسے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اس کے رنگ کو دیکھیں کیسے خوبصورت ہے، اور سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، تاروں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں اللہ نے کیسے ہموار کر دی ہے. جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں سیر تفریح کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بیٹھ آپ اوپر تو جا رہے ہیں لیکن بیٹھنے جگہ آپ کو مشکل سے ملتی ہے، آپ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، آپ لیٹ نہیں سکتے. اگر ساری زمین ایسی ہوتی تو ہم زمین پہ کیا کرتے، کیسے رہتے. جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ نعمتوں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ ہم نے زمین کو ہموار کر دیا، الم نجعل الارض مهادا، مهاد یعنی ہموار کر دیا، سیدھا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو یہ آیات ہیں. اور اس کے علاوہ ہم زندہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پودے ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، اور پھر درند ہیں، پرند ہیں. انسان اپنی خلق کو دیکھ لیا، خلق کے اعتبار سے انسان ایک معجزہ ہے. انسان کی آنکھیں دیکھیں دیکھتا کیسے ہے، آنکھوں کی خوبصورتی دیکھیں، آنکھوں کی بناوٹ دیکھیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفس کے اندر آیات کے معجزات ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتی. تو یہ آیات کونیہ ہیں. اور دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ ہیں خاص عام آیات، دو ہیں عام آیات، دو قسم کی، آیات شرعی اور آیات کونیہ. جو خاص آیات ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص کر کیے ہیں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس کی مثال صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی معجزہ ہے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے کہا تھا کہ ہم تب تمہاری بات مانیں گے، تم ایسا کرو بس ایسے دیکھتے رہے، کیا کہیں، سامنے پہاڑ، سرخ پہاڑ نظر آیا، اچھا ہمیں اتنی جو چٹان سامنے پہاڑ نظر آئے اتنی بڑی اونٹنی چاہیے، اچھا یہ اونٹنی جو ہے اس پہاڑ سے نکلے گی، رنگ بھی سرخ ہوگا، اس کے ساتھ سرخ بچڑا بھی ہوگا، اگر تم سچے تو رب سے کہو یہ معجزہ دکھایا ہمیں، ہم تب مانیں گے. خود مطالبہ کیا صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، میرے رب نے چاہا تو اسی پہاڑ سے بھی اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، اس رب الجواب میں صرف کن فیا کون ہے، چنا چاہیے ہوا. اللہ تعالیٰ حکم دے کے اشارہ کرو، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، وہ جو پتھر ہے پہاڑ کا ٹکڑا جو دو اس میں ایسے کھل گیا، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی سرخ کلر کی، جیسے انہوں نے کہا، وہ اس بچڑا کے ساتھ، اور اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ پوری قوم کا پانی ایک دن میں پی جاتا، پانی ختم، کیا کریں پانی نہیں ہے. جس دن پانی نہیں ہوتا، ایک دن اونٹنی کے لیے خاص تھا پانی کا، دوسرے دن وہ پانی نہیں پیتے، ایک دن پانی پیا دوسرے دن تک کافی تھا اس کے لیے، تو ایک دن اونٹنی پانی پیتی دوسرے دن قوم پانی پیتی. تو جس دن پانی نہ ملتا اب اونٹنی سارا پانی پی گئی، دیکھیں پوری قوم ایک پانی پیتی ہے اور ایک اونٹنی اسی پوری قوم کا پانی پی جاتی ہے. تو قوم کافی پریشان ہوئے، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ ایک عجیب سی اونٹنی آ گئی ہے، یہ سارا پانی پی جاتے ہیں، ہم کیا پئیں گے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم دیکھیں، جس دن پانی نہیں ملتے وہ دودھ پیتے اونٹنی کا، اتنا دودھ ہوتا پوری قوم پی لیتی. تو اللہ تعالیٰ پانی سے ان کو محروم نہیں کیا، اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا اور اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، اس کے بچڑے کو بھی قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور بدترین عذاب نازل ہوا. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا معجزہ تھا، لفظ آیت معجزہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ معجزہ جانتے ہیں، اصل لفظ معجزہ آپ کو نہ قرآن کی آیت میں نہ حدیث میں ملے گا، بتا دوں میں آپ کو، اصل لفظ ہے آیت، لیکن ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ایک معجزہ کا لفظ بیٹھ گیا ہے، اگر میں آیت کہتا رہوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اسے معجزہ کہہ رہا ہوں. تو اصل لفظ آیت جس کا معنی ہے معجزہ، اور معجزہ کا معنی ہے کہ عقل کو عاجز اور حیران کر دینے والی چیز، جیسے اونٹنی عقل کو حیران کر دینے والی چیز ہے، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معجزہ تھا؟ آگ. آگ آگ میں جا کر کوئی تکلیف نہ پہنچنا, یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عام طور پہ آگ جلاتی ہے, اب آگ کا نہ جلانا معجزہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہ خاص معجزہ تھا ان کے لیے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ کیا تھا؟ عصا موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی. عجب سی بات ہے, دیکھیں سبحان اللہ, یہ لاٹھی پھینک دی سانپ بن گئے, اسی لاٹھی کو پھر پکڑ کے لاٹھی بن گئی, لکڑی بن گئی, اس کو پانی میں مارا تو پانی پہاڑوں کی طرح دو حصے میں تقسیم ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی لاٹھی کو پتھر پہ مارا, پتھر میں سے چشمے نکلنا شروع ہو گئے, یہ معجزہ ہے. تو معجزے سادے تھے انبیاء علیہ السلام کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والکرمات للاولیاء حق, اور کرامات جو ہیں اولیاء کے لیے حق ہیں. کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص اکرام اور انعام اور فضل ہوتا ہے اپنے پیاروں, بعض پیارے بندوں پر ایسی چیز ان کے ہاتھوں سے نمودار ہوتی ہے جو عوام اور لوگوں کے عقل کو حیران کر دیتی ہے. تو معجزہ یا آیت نبی کے لیے ہوتی ہے اور کرامت ولی کے لیے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ وہ نہیں جو مادر ذات بلی ہوتے ہیں, وہ نہیں ہیں جو شعبزہ بازی کرتے ہیں, وہ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, بے نمازی یا داڑھی کو منڈوانے والا یا کوئی بھی نافرمانی کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے, نافرمان ہے, فاسق ہے, فاجر ہے. یہ الگ, میں فسق و فجور کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ تو مشرکین کو اور بدعات میں کفر کے ارتکاب کرنے والوں کو بھی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہے جن کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے. تو ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کرامات اولیاء ثابت ہیں قرآن مجید میں بھی اور صحیح حدیث میں بھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله. سورة آل عمران آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتا جہاں پر مریم علیہ السلام مقیم تھی, وجد عندها رزقا, جب بھی داخل ہوتا تو ان کے پاس ایسا رزق دیکھتا جس کا موسم اس وقت نہ تھا, بے موسم رزق, بے موسم پھل. یعنی شدید سردیوں میں کھجور, کہاں کھجور ہے سردیوں میں؟ کھجور کہاں ہوتی ہے؟ تازی کھجور. اور گرمیوں میں, شدید گرمیوں میں سردی کے پھل وہاں پہ نظر آتے تھے. تو ان کو تعجب ہوا, قال یا مریم ان لك هذا, اے مریم کہاں سے آتی ہے چیزیں؟ قالت هو من عند الله, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے. جب تو یہ کرامت ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ نبی نہیں, کیونکہ انبیاء عورتیں ہوا کرتے, انبیاء مرد ہیں, جتنے بھی انبیاء وہ مرد ہیں سارے کے سارے. تو مریم علیہ السلام جو ہے وہ نبی کی والدہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, لیکن وہ خود نبی نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نیک اور پیاری خاتون ہیں. ایک بڑی پیاری بات بعض مفسرین فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان تو ہے مریم علیہ السلام پر, ان کو پالا ہے, پوسا ہے اور ان کی مدد کی ہے, لیکن ایک احسان مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے زکریا علیہ السلام پر, اور وہ اس آیت میں موجود ہے. کیا ہے؟ قالت هو من عند الله, یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے. هنالک دعا زکریا ربہ, زکریا علیہ السلام نے سوچا ارے اس کے پاس رزق بے موسمہ ہے, جب میں آتا ہوں نئے نئے پھل نظر آتا ہے, جی کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہاں کی رزق بغیر حساب کے دیتا ہے, تو پھر میں اولاد کیوں نہ مانگوں؟ میں بھی تو بے اولاد ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دے سکتا ہے, مجھے بیٹا ہی دے سکتا ہے, سبحان اللہ. تو تو بیٹے کی طلب، یقین تھا اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا لیکن طلب نہیں تھی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قسمت میں یہی لکھا تو ٹھیک ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف فضل و کرم دیکھا تو یہ بھی طرح فضل و کرم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں، یہ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر وہاں ہنالک دعا زکریا رب، اسی جگہ پہ، یعنی باہر گیا سوچا سمجھا نہیں، ہنالک فوراً اسی وقت اسی جگہ پہ اسی محراب کے اندر جہاں پر انہیں مریم علیہ السلام کو دیکھا، ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹے کا نام بھی دیا، اسمہ یحییٰ، اور پیارے صفات بھی بیان فرمائی، یہ بھی فرمایا خوشخبری دی کہ یہ نبی ہے، اب نبی کا بیٹا بھی نبی ہے. آپ نے تو صرف بیٹے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور نبی بیٹا دیا. اس لیے دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کیا کرے، کیا جانتے آپ، آپ نہیں جانتے آپ کا رب کتنا عظیم ہے کتنا کریم ہے، ہماری سوچ جو ہے وہاں پہ جا نہیں سکتی، ہم مسکین فقیر حقیر ہیں نا. تو اسے جب دعا مانگے دل کھول کے مانگا کریں. بعض دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2000 دے دے، 10000 کیوں نہیں کہتے بھائی، کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی نوکری دے دے، بڑی نوکری کیوں نہ دے بھائی، اس کے خزانے وسیع ہیں، صرف کن فیکون کہنے کی دیر ہے. تو آپ کیوں ڈرتے ہیں، آپ بڑا مانگیں وہ اللہ کی حکمت ہے، چھوٹا دینا ہے بڑا دینا ہے، آپ اپنا دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں. کرامت کا معنی میں نے بیان کیا ہے کہ جو صالحین کی طرف سے بعض ایسی خوارق عادات اور عقل گھران کرنے چیزیں نمودار ہوتی ہیں اسے کرامت کہتے ہیں. اور کرامت کی شرطیں ہیں، یاد رکھیں، ان میں سے ہر ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، یعنی ضروری ہے کہ ولی تو کرامت بھی ہوگی. تو کرامت ولایت کی شرط ہے، کہ ولایت کرامت کی شرط نہیں ہے، یعنی ولی وہ نہیں جس کے پاس کرامت ہو، اگر کرامت نہیں تو پھر ولی نہیں ہے. اسے دیکھیں کہ اکثر صحابہ اور مجمعین کون سی کرامت ہے، کیا اللہ کا ولی نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ سوچ جو ہے بالکل غلط سوچ ہے. اور بعض صوفیوں نے یہ ہتھ گنڈے اور شیطانی وسوسے اور یہ غلط باتیں پتہ نہیں کیسے کہاں سے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیں، کہ وہ خود بیچارے جاہل ہیں، اور جہالت جو ہے آپ جانتے کہ ہر بدکاری اور ہر فساد کی جڑ جہالت ہے. تو علم تو یہ ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ کہتے کہ نہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہو، چھپی ہوئی طاقت ہو. یہ چھپی طاقت کیا ہے؟ کرامت ہے. تو یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ولی جو ہے وہ متبع ہو، مبتدع نہ ہو. وہ ولی وہی ہوتا ہے، کہ بعض لوگ جو ہیں شکل صورت دیکھتے داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، اور وہ سمجھتے کہ یہی اللہ کا ولی ہے. لیکن آپ تولے شریعت پہ تولے کہ یہ حق، اس کا عقیدہ درست ہے، منہج درست ہے، اور یہ اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے. اگر وہ مومن متقی ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. تو پہلی شرط ایمان اور تقویٰ ہے ولایت کی، دوسری جو ہے کرامت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، تیسری جو ہے کہ یہ کرامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کمزور نہ ہو. کیونکہ آگے بتاؤں گا کہ کرامت کی جیسی دوسری چیز وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے، شعبدہ بازی اللہ کے ذکر سے کمزور ہو جاتی ہے، کرامت کمزور نہیں ہوتی. چوتھے نمبر پہ کہ ولی کا جو مقصد ہے اس کرامت سے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں، لوگوں کو بلائے اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی طرف نہیں. پانچویں نمبر پہ کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ولی کی مرضی سے نہیں ہوتی، جو چیز اپنی مرضی سے ہوتی وہ کرامت نہیں ہوتی. بتا دوں میں آپ، یاد رکھیں نبی کا معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. مجھے ایک معجزہ دکھائیں جب کسی نبی نے اپنی مرضی سے اس معجزہ کو استعمال کیا ہو. لاٹھی تھی پھینکی سام بن گئی، ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پکڑو اسے، یہ دوبارہ اپنی سیرت واپس آ جائے گی، ہاتھ لگائے دوبارہ ہو گئی. اب سمندر سامنے اگر پتا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لاٹھی جو ہے سمندر کو بھی دو حصے میں تقسیم کر سکے، چیر سکے سمندر کو، تو پھر کہہ دیتے بنی اسرائیل جب انہوں نے کہا ان لمدرکون، اب ہم ہلاک ہو گئے، کیا فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں تم غلط کیے، تو میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ہدایت کے راستے دکھائے، رہنمائی کرے گا میری. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو، پانی پہ مارو. تو نبی کے ہاتھ میں معجزہ اور آیت نہیں ہوتی، مرضی سے نہیں ہوتی. تو پھر ولی کی کرامت کیسے مرضی سے ہو گئی، جب چاہے کرامت نمودار ہو جائے؟ نہیں، یہ شعبہ بازی کرتے ہیں، لیکن ولی کی کرامت ولی کی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی. بتا دوں میں اور بھی ہیں، یہ اتنے اتفاق کرتا ہوں. آخر چیز میں اور کرامت ظاہر حیات میں ہوتی، وفات کے بعد تو نہیں ہوتی. جب تک ولی زندہ تو کرامت بھی، وفات کے بعد کرامت باقی نہیں رہتی. اچھا، اس کی دلیل نبی جو ہے، نبی کی جو معجزہ ہے نبی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا. تو ولی کی کرامت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ایک معجزہ باقی رہا ہے، وہ ہے قرآن مجید. اس کے علاوہ کوئی معجزہ باقی نہ رہا کسی نبی کا بھی. اور کرامت سے ملتی جلتی دوسری چیز جو وہ شاگردہ بازی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض لوگ عقل کو حیران کر دینے والے امور کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، اللہ کا دشمن ہوتے ہیں. ہوتا ہے کام اللہ کی اجازت سے، جادوگر کا جادو اثر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ہوا میں اڑتا ہے، کوئی پانی پر چلتا ہے. امام شافعی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل یمشی علی الماء او یطیر فی الہواء، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پانی پر چلتا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے، فلا تصدقہ، اس کی تصدیق نہ کرو، حتی تعرض عمله علی الکتاب والسنہ، جب تک اس کے عمل کتاب و سنت پر نہ تولو، فان وافقها فهي من اللہ تعالی کرامہ، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ شخص، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا منہج درست ہو، فرما بردار ہو، واہن و واطن سچا بندہ ہو، تب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے، ماننے کے لیے تیار ہے. اور اگر نہیں تو یہ شیطان کی طرف سے شگردہ بازی ہے. اور اس کی دلائل بہت ہیں، جیسے کہ فرعون کے جادوگر، ان کی کرامت تھی کہ لکڑی اور رسی پھینکی سام بن گئی، یہ کرامت ہے کیا؟ شگردہ بازی ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے. فرق کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو جب پھینکا سام بن گئی، اور جادوگر رسی اور لکڑی کو پھینکا وہ بھی سام بن گئی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو پھینکا تو لکڑی باقی نہ رہی، وہ حقیقتاً سام میں تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو لکڑی میں جان ڈال کر اسے تبدیل کر کے سانپ بنا سکتا ہے، اور پھر اسی سانپ کو واپس لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے. تو حقیقت تبدیل ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن وہ جو جادو لکڑیاں اور رسیاں پھینکیں، یخیر الیہ، ان کو یوں لگا کہ یہ لکڑیاں جو ہیں اور رسی بھی سانپ بن گئے، حقیقت تبدیل ہوئے. حقیقت کوئی مخلوق بھی تبدیل نہیں کر سکتا، رب ذو الجلال تبدیل کر سکتا ہے بس. آگے شخص فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ مِثْلُ إِبْلِيسُ وَفِرْعَوْنُ وَالدَّجَّالُ فَمَرُوِيَ الْأَخْبَارُ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا نُسَمِّهِ آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ. شخص فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے بعض ایسے عقل کو حیران کر دینے چیزیں نمودار ہوتی ہیں، جیسا کہ ابلیس، فرعون اور دجال، تو جو خبریں ان کے متعلق آئی ہیں انہ کان و یکون، یہ ایسا ہو چکا یا ہوگا، کیونکہ دجال ابھی آیا نہیں ہے، دجال تو بعد میں آئے گا، قیامت کی نشانی بڑی نشانوں سے ایک نشانی ہے. اور دجال کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں روایات، صحیح روایات ہیں کہ جہاں پر چلے گا دو دریا ہوں گے، ایک آگ کا دریا ہوگا اور دوسرا پانی کا دریا ہوگا، اشارہ کرے گا آسمان کی طرف، بارش برس پڑے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا، زمین اپنا سونا اور خزانے اگل دے گی، اور ایک شخص کو قتل کرے گا، اسے دو حصے میں تقسیم کر کے ٹکڑے کر دے گا، دو ٹکڑوں میں اس کے بیچ میں چلے گا، پھر اس کو جوڑے گا، پھر حکم دے گا، اللہ کے حکم سے وہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گا. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیں. اس لیے ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں تشہد میں، تشہد کے بعد اللہم اعوذ بک من فتنة المحمد المحمد وفتنة المسیح الدجال. دیکھیں مسیح الدجال کے فتنے کو خاص بیان کیا گیا ہے، اور کئی روایات ہیں سورۃ الکہف کے متعلق سے، جو سورۃ الکہف پڑھتا ہے ابتدائی 10 آیات، تو فتنہ مسیح دجال سے محفوظ رہے گا. تو دجال جو ہے حق بات ہے، سچ بات ہے، ہمارا ایمان ہے. ہمارے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ دجال کے متعلق فرمایا کہ وہ دنیا میں آئے گا قیامت کے قریب، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا حلیہ کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کیسے ہوگا، متبعین کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، دجال کہاں کہاں پر جائے گا، کہاں پر نہیں جا سکے گا، اور کہاں پر مرے گا، اور کون مارے گا. عجب بات یہ ہے کہ اتنی تفصیل کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں دجال نہیں آئے گا. واللہ عجب بات ہے بھائی, مومن کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہے. اتنی حدیث کی باریک بینیوں کو جاننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, وہ صحیح بخاری میں روایات ہے جو قرآن مجید کی بس سچی کتاب سمجھی جاتی ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے دجال نہیں آئے گا. یہ دیکھیں آپ کے ماننے نہ ماننے سے ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا, لیکن تم لوگ کس راستے کو اختیار کر رہے ہو کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہو کون تم؟ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کہ وہ اہل سنت جماعت کے سارے علماء غلطی پر ہو, آپ لوگ ہی سچے سچے ہیں اور بڑے عالم آ گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈر لگتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ پریشانی تھی کہ مسیح الدجال جو ہے کہ ان کے زمانے میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے زمانے میں آئے گا تو میں اس کو کافی ہوں, اور اگر تمہارے زمانے میں تو یہ اس کو صفات سے بچ کے رہنا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا. اتنی بڑا فتنہ ہے اس کا کہ کمزور دل لوگ جو ہیں, اور عورتیں ویسے دل کی کمزور ہوتی کہ وہ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گی, اس کی تباہ کرنا شروع کریں گی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں جو ابلیس فرعون دجال کے ہاتھ المدار ہوں گی, جو عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں, لا نسمی آیات ولا کرمات, یہ نہ تو معجزے آیات ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے تھے, اور نہ ہی کرامات جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرتے ہیں. لفظ کرامت ہے, اکرام سے اللہ تعالیٰ پر اپنا احسان کرتا ہے, ان کو شرف ان کے درجے بلند کرتا ہے, ان کو یہی شرف کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام کرامت رکھا ہے. اچھا بعض لوگ کرامت, مجھے یاد آیا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کرامت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہوا میں اڑے یا پانی میں چلے یا کوئی ایسا کوئی عمل کرے جو بالکل باہر ہو. آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگوں کی ایسے کرامات ہوتی اس کو نظر نہیں آتی, اس کو پتہ نہیں ہوتا خود. آپ تو پانچ لوگ نماز باجماعت پڑھتے پہلے سب میں بھی کرامت ہے. جب آپ شدید گرمی کے موسم میں ظہر کے وقت روزے کی حالت میں مسجد کی طرف جاتے ہیں بھی کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ, توفیق کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ. جب آپ فقر کی حالت میں اور شدت کی حالت میں کسی اور کی مدد کرتے ہیں یہ بھی کرامت ہے. تو کرامت صرف بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں, ہم پانی میں نہیں چل سکتے, اب ہمیں کرامی دے رہے ہیں ہمیں, یہ نہ دیکھیں آپ. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, جیسے کرامت امتحان بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کرامت یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں یہ اور مضبوط ہو جائیں, ان کا ایمان اور مضبوط ہو, ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ان کو تکلیف دینے سے رک جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امتحان بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں ولیکن مسمیہ قضاء حاجات, اس کا نام جو ہے قضاء حاجات ہے. دنیا میں ان کو شہرت چاہیے, نام چاہیے, دولت چاہیے, ملک چاہیے, جو چاہیے قضاء حاجات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے, یہ دنیا تمہاری ہے, اس میں جو بدکاری کرنی ہے کریں, لیکن آخرت میں تمہارے لیے سوائے عذاب کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں قضاء حاجات. اب تین چیزیں, آیت ہے نبی کے لیے, کرامت ہے ولی کے لیے مومن متقی کے لیے, اور قضاء حاجت ہے شعبہ دبازوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے, دشمنوں کے لیے. وذلک, اور اس لیے, لأن اللہ تعالی یقضی حاجات اعدائه استدراج لهم. یہ قضاء حاجت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دیتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس لیے یہ حاجتیں پوری کرتا ہے, اور یہ حیران کن چیزیں ان سے نمودار ہوتی ہیں, اگرچہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. استدراج لهم وعقوبت لهم, یہ استدراج ہے, ڈھیل ہے کہ وہ یہی بدکاریاں کرتے رہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. جیسے کہ بعض مشرک کہتے ہیں, جیسے یہودی نے بھی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں عزت دی, آخرت میں بھی دے گا. نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے جو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کوئی بیٹوں کا پھر بیٹوں کو بھی کوئی عذاب دیتا ہے؟ جو استدراج ہے وہ عقوبہ, اور ان کے لیے عذاب ہے. لہم, ان کے لیے, فیغترون بھی ویزدادون طغیانا وکفرا, بس وہ غرور میں آ جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں, اور اپنی طغیانی میں اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں. وذلک کلہ جائز, جو ممکن ہے, سب جائز ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر امام صاحب نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا ہے, فرماتے وکان اللہ تعالی خالقا قبل ان یخلق, اللہ تعالی خالق تھا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے. یہ پہلی بات ہو چکی. ورازق قبل ان یرزق, اور رازق تھا, اللہ تعالیٰ کا نام رزاق تھا, رازق تھا, اور رزق صفت سے متصف تھا, اس سے پہلے وہ کسی کو رزق دیتا. کائنات ہی موجود نہیں ہے تو پھر رزق کس کو دیا ہے؟ وہ تب بھی رازق تھا, وہ تب بھی خالق جب مخلوق نہیں تھی, وہ تب بھی رازق تھا جب مخلوق نہیں تھی. واللہ تعالی یرا فی الآخرہ, اور اللہ تعالیٰ آخرت میں نظر آئے گا, لوگ دیدار کریں گے اپنے رب کو دیکھیں گے جل شانہ سبحانہ و تعالی. وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ, اور صرف مومن ہی دیکھیں گے. وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ, جنت کے اندر. بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بلا تشبیہ ولا کیفیہ, بغیر تشبیہ کے اور بغیر کیفیت کے. یہ سچ ہے, یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن بعض چہرے چمکدار ہوں گے, صاف ستھرے ہوں گے, اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ بعد کے ساتھ خوبصورت چمکدار, اور ناظرہ دیکھنے والے. تو قیامت کے دن جنت کے اندر مومن اپنے رب کو دیکھیں گے. دوسری آیت میں جو کافروں کے متعلق ہیں, یہ مومن کے متعلق, جو کافر متعلق دیکھیں, دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں یہ لوگ جو اپنے رب سے حجاب میں اور پردے میں رکھے جائیں گے, یعنی اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے. جب کافر کے آنکھوں پر حجاب ہوگا, اپنے رب کو دیکھ نہیں سکے گا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن تو دیکھیں گے نا, ورنہ مومن کافر میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پر کافر کے لیے یہ خاص عذاب ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکے گا, لیکن مومن جو ہے اپنے رب کو دیکھیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں انکم ترون ربکم یوم القیامۃ کما ترون القمر لیلۃ البدر. اللہ اکبر, تم قیامت کے دن اپنے رب کو ضرور دیکھو گے جس طریقے سے تم چاند کو دیکھتے ہو لیلۃ البدر, جب وہ بدر کی شکل میں, یعنی چودھویں کا چاند جیسے کہ تم دیکھتے ہو. لا تظلمون فرؤیته, تم چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے ہو. جب چودھویں کے چاند آسمان کلیئر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کوئی دقت ہوتی ہے؟ کوئی ایسے لوگ کہیں گے چاند نظر نہیں آ رہا, آج جتنے بھی کمزور ہے چاند نظر ہی آ جاتا ہے, چودھویں کے چاند تو نظر ہی آ جاتا ہے. اگر کسی کو چودھویں کے چاند نظر نہ آئے تو پھر اپنی آنکھوں کو جا کے علاج کروائے, یا تو ہٹ دھرم ہے یا وہ اندھا ہے بےچارا. امام صاحب فرماتے بھی پھر جنت, جنت میں بھی اگر لوگوں سے بھی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں مجازی ہے, نہیں مجازی حقیقت دیکھیں گے. یہ رسول جماعت کا عقیدہ ہے جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ولا یکون بینہ وبین خلقہ مسافہ, اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور مخلوق کے بیچ میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہوگا, اور یہ بات درست نہیں ہے, قابل نظر ثانی ہے اور قابل غور ہے. کیونکہ یاد رکھیں, اور عام طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ شیخ خمیس نے بھی یہ فرمایا ہے اپنی شرح میں, کہ یہ شیخ امام صاحب کے قول میں سے نہیں لگتا, یہ متکلمین کا کلام ہے. کیونکہ اگر ڈسٹینس نہیں تو پھر دیکھیں گے کیسے؟ یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے, اگرچہ شیخ صاحب نے خود کیفیت کی نفی کی ہے. فرماتے ہیں وہم فی الجنت ویراہم المؤمنون وہم فی الجنت بأعین رؤوسهم بلا تشبیہ ولا کیفیہ, نہ تو تشبیہ ہے جیسے ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں, نہ کیفیت کے کیسے دیکھیں گے, قریب سے دور سے کیسے, اللہ اعلم. لیکن یہاں پر پھر اس کی کیفیت کی نفی کی جا رہی, پھر کیفیت بیان کی جا رہی ہے. ولا یکون بین و بین خلقہ مسافہ, یہ اہل کلام کے الفاظ ہیں, جملے ہیں. اہل کلام جو ہے وہ نفی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. اگر دیکھیں گے تو بغیر ڈسٹینس کے دیکھیں گے. یہ کیفیت ہے, بغیر ڈسٹینس کے کیا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ یہاں پہ رکھیں نظر آئے گی, اس کو اپنی انگلی رکھیں آپ, نظر آ رہی تو ڈسٹینس ہوتا تو نظر آتا ہے. دیکھیں ڈسٹینس ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ کیفیت ہے کہ ڈسٹینس ہوگا یا نہ ہوگا یہ کس نے کہا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ رب کا دیدار ہوگا سبحانہ و تعالیٰ کا, یہ نہیں فرمایا کیسے ہوگا. تو یہ کہنا کہ بغیر ڈسٹینس کے ہوگا, ڈسٹینس مخلوق کے لیے ہوتا ہے, خالق میں ضرور نہیں ہے, یہ اہل کلام کے الفاظ ہیں, جو میں سمجھتا ہوں امام صاحب کے اپنے الفاظ میں, کیونکہ امام صاحب کے زمانے میں الفاظ کہیں نہیں جاتے تھے. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ ایمان کی تعریف پر بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.